السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ آل عمران آیہ نمبر 7-9. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویک اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں پڑھا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، صفات میں سے ایک ہے کہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یعنی وہ جس طرح سے چاہتا ہے تمہاری صورت گری کرتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں، کیونکہ وہ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے. یعنی یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے جیسی صورت دیتا ہے، جیسا رنگ دیتا ہے، اور جو کچھ بھی اس کے تعلق سے ہوتا ہے. اب آگے آج ہم جو پڑھیں گے اس میں محکم آیات کی بات کی جا رہی ہے، اور یعنی انسان کی روحانی ترقی، تربیت یا اس کی سوچ فکر. پیچھے ہم نے اس کی جسمانی صورت پر بات کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے، کس شیپ میں، کس صورت میں اس کو بنایا. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے، ہمیں شرح صدر عطا کرے، اور اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہمیں اسی طرح سمجھ میں آئیں، اللہ کا کلام جس طرح سے، جس مقصد کے لیے وہ نازل کیا گیا ہے، جس طرح سے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے سمجھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. هو الذي، وہی جو، انزل، اس نے نازل فرمائی، علیک، آپ پر، الکتاب، کتاب، منہ، اس میں، آیات، آیات ہیں، محکمات، محکم، ہن، وہ، ام الکتاب، جڑ ہیں کتاب کی، و اخر، اور دوسری، متشابہات، متشابہ، فاما، تو لیکن، الذین، جو لوگ، فی قلوبہم، دلوں میں ان کے، زیغن، کجی ہے، فیتبعون، تو وہ پیروی کرتے ہیں، ما، جو، تشابہ، وہ متشابہ ہے، منہ، اس سے، ابتغاء، چاہنا، الفتنہ، فتنہ، وابتغاء تاویلی، اور چاہنا اس کا مطلب، یعنی تاویل کہتے ہیں مطلب کو، معنی کو، تفسیر کو، یعنی جو وہ خود چاہتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں. وما، اور نہیں، یعلم، جانتا، تاویلہ ہو، مطلب اس کا، اللہ، مگر اللہ. والراسخون، اور ثابت قدم، یعنی جو راسخ ہیں، فی العلم، علم میں، یعنی جو پختہ کار ہیں علم میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، بہی، اس پر، کلن، سب، من عند ربنا، ہمارے رب کے پاس ہی سے ہے. وما، اور نہیں، یذکرو، نصیحت حاصل کرتے، الا، مگر، اولو الالباب، عقل والے. اللہ، بہت ہی خوبصورت آیت ہے. محکمات کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل واضح ہیں اور دلیل کے ساتھ ہیں. ام الکتاب، جو کتاب کی اصل ہے، یعنی شک و شبے سے چھوڑ کر یا ہٹ کر سیدھا صحیح جو اس کے معنی معلوم ہو جاتے ہیں. متشابہات، جس کا مطلب خفیہ ہے، چھپا ہوا ہے، اور یعنی کوئی اصل اس کا مراد ہم معنی متعین نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو لوٹائیں گے ہم محکمات کی طرف، محکمات کی روشنی میں ہی ان آیت کو سمجھیں گے، یہ متشابہات ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، مت تو ٹیڑھا کر، قلوبنا، دلوں کو ہمارے، بعد، بعد، از، جب، ہدیتنا، ہدایت دی تو نے ہمیں، وہب لنا، اور تو دے ہمارے لیے، من لدنک، پاس سے اپنے، رحمہ، رحمت، انک، بے شک، تو، انت الوہاب، تو ہی سب سے بڑا دینے والا ہے. آیت نمبر 9. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. ربنا، اے ہمارے رب، انک، بے شک، تو، جامع الناس، جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن، لیے ایک دن کے، لا ریب، نہیں کوئی شک فی ہی اس میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد، نہیں وہ خلاف کرتا وعدے کے۔ اس کا روانی والا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تاویل کے معنی ہوتے ہیں تفسیر یا اس کی معرفت، اس کی حقیقی معرفت تک پہنچنا، اور زیغون کا مطلب ہوتا ہے بیماری یا انحراف، یعنی کسی چیز میں کوئی ٹیڑھ تلاش کرنا، اس کو چینج کر دینا۔ روانی والا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، جس کی کچھ آیات تو محکم ہیں، اور یہی محکمات کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات ہیں۔ اب جن لوگوں کے دل میں کجی ہے، پہلے ہی کسی غلط نظریے پر یقین رکھتے ہیں، وہ فتنہ انگیزی کی خاطر متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور انہیں اپنے حسب منشا، یعنی اپنی مرضی کے مطابق معنی پہنانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مفہوم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور جو علم میں پختہ کار ہیں، یعنی راسخون فی العلم، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان متشابہات پر ایمان لاتے ہیں، ساری ہی آیت ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور کسی چیز سے سبق تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، اور وہ یوں دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کجرو نہ بنا، اور اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما، بلا شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بلا شبہ تو ہی سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ واقعی میں ایک اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وہی ہے جس نے نازل کی آپ پر کتاب، اس کی بعض آیتیں محکم یعنی واضح ہیں، اور وہی اصل کتاب، اور کچھ دوسری متشابہ یعنی غیر واضح ہیں، بس لیکن وہ لوگ کہ ان کے دلوں میں کجی ہے، تو وہ پیچھے لگتے ہیں انہی آیتوں کے جو متشابہ ہیں، ان میں سے واسطے تلاش کرنے فتنے کے، اور واسطے تلاش کرنے اس کی تاویل کے، حالانکہ نہیں جانتا ان کی تاویل کوئی بھی سوائے اللہ کے۔ اور وہ لوگ جو پختہ ہیں علم میں، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ساتھ اس کے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل مند ہی۔ اے ہمارے رب، نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ ہدایت دی تو نے ہمیں، اور عطا کر واسطے ہمارے اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن کے، نہیں ہے شک اس میں، بلا شبہ اللہ نہیں خلاف ورزی کرتا وعدے کی۔ تو یہ تھی آیات، اس کا لفظی ترجمہ اور روانی والا ترجمہ۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں، ہم پیچھے بھی تفسیر کے کچھ اصول پڑھ چکے ہیں، اور آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ اللہ کی آیات کی من مانی تفسیر یا تاویل کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایون نہ صحابہ کرام نے اس کی جسارت کی، نہ بعد کے علماء کرام نے۔ یہاں پر دو آیتوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک ہے محکم آیات جو کہ قرآن کے احکامات ہیں، عوامر و نواہی ہیں، یعنی واضح ہم کو سمجھ میں آ جاتے ہیں، جیسے کہ مردار ہمارے لیے ناجائز ہے، مردار کھانا، شراب حرام ہے، سود حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، واضح آیات ہیں، نماز پڑھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، یہ بھی واضح ہے آیات ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے نا یہ ساری آیات۔ روزہ ہے، جی بالکل، جو واضح احکامات ہیں، جس سے منع کیا گیا ہے یا جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ محکم ہے، حکم سے ہی محکم نکلا ہے۔ اور محکم، سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ قرآن کی صفت بھی محکم ہے، یعنی وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفت بھی حکیم ہے، سبحان اللہ، یعنی حکمت والے رب کی طرف سے ایک حکمت والا کلام نازل ہوا ہے، سبحان اللہ۔ آپ سوچیں کہ اس کی حکمت کا پھر کیا ٹھکانہ، کتنا اعلیٰ مقام ہوگا، سبحان اللہ۔ کبھی اگر ہم حکیم کے معنی پر غور کریں نا، کبھی موقع رہا تو آپ کے لیے میں اسپیشل سورہ لقمان میں جب وہ آیت آئی ہیں، تو اس پر ہم لوگ کبھی ڈسکس کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں موقع فراہم کرے۔ تو کتنی حکمت سے لبریز یہ کتاب ہے، اس کی ہر بات، اس کی ہر آیات، سبحان اللہ، حکمت پر مبنی ہے۔ جو کوئی اس کو تھام لیتا ہے، اس کتاب کو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی حکمت اس کو عطا کرتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر بھی حکمت آتی چلی جاتی ہے، الحمدللہ۔ اور امام بخاری کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مفسر قرآن تھے، اور آپ ہی کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا، اور آپ ہی نے سب سے پہلی دفعہ اس کو، قرآن کو، لوگوں کو پڑھ کر اور اس کو سمجھا کر بتایا، لِتُبَیِّنَ لِلنَّاس، واضح کر کے بتایا، تو جو جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں گے، اس کے اندر اتنی حکمت آتی چلی جائیں گے۔ کیونکہ رسول اکرم کی پوری زندگی کس کا عملی نمونہ تھی؟ جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق، آپ کے معاملات کیسے تھے، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن ہے۔ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि कुरान पर अमल किया, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर बताई, तो आपके हर अमल को फॉलो करना वो भी चीज़ हमारे अंदर क्या होगी, हिकमत पैदा करेगी। सुभान अल्लाह, वाकई में। तो मुहकमात क्या हैं और मुतशाबिहात क्या हैं? मुहकम वो आयात जिनका मतलब वाज़े हो, उनमें किसी किस्म का शुबा ना हो, शक व शुबा ना हो, और ना ही कोई उसका दूसरा मतलब लिया जा सकता हो। और इससे मुराद हलाल और हराम है। हम जानते हैं हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है, अल्लाह ताला के अहकाम, अवामिर और नवाही हैं, और यही चीज़ें इंसान की हिदायत के लिए काफ़ी हैं। यानी अगर हमको हलाल और हराम का फ़र्क पता चल जाए तो हमारी हिदायत के लिए और हमारे जन्नत में जाने के लिए इतना ही काफ़ी है, और जहन्नम से बचने के लिए। जैसे एक शख्स आता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सही बुखारी की हदीस है, एक अरबी आता है, बदवी शख्स है, वो आकर पूछता है कि या रसूल, कि अल्लाह ताला मुझ पर नमाज़ फ़र्ज़ की है। यानी वो सब पहले तो वो अल्लाह ताला की वहदानियत की बिरयाई के बारे में पूछता है, रसूल अकरम की रसालत के बारे में पूछता है, फिर नमाज, रोज़ा और ज़कात के बारे में पूछता है। और जब वो ये वादा करता है कि मैं इन तमाम में से हर चीज़ करूँगा और इसके खिलाफ कोई एक काम भी नहीं करूँगा, तब रसूल अकरम उसको देखते हैं जब वो पलट कर जाता है और कहते हैं कि किसी को जन्नती शख्स को देखना हो? तो साहब ने कहा कि हाँ या रसूल, कहा कि इस शख्स को देख लो। तो साबित क्या करना है उस हदीस से कि कोई शख्स अगर फ़राइज़ की पाबंदी कर लेता है, अल्लाह ताला के अहकाम को मान लेता है, तो उसके लिए जन्नत में जाना काफ़ी हो जाएगा। यानी ये अमल उसके लिए काफ़ी हो जाएंगे जन्नत में जाने के लिए। सुभान अल्लाह, आप देखें कितना आसान है जन्नत में जाना। तो बस अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी करना है, तो आप आराम से जन्नत में जा सकते हैं। और मेरी और आपकी क्या ख्वाहिश है, हम क्या चाहते हैं? अगर कोई भी हमसे पूछे, अभी हाल ही का जलजला आप लोग जानते होंगे, इन ज़िंदगी की हकीकत का हमको एहसास होता है, और ये जलजले इसीलिए आते हैं या ऐसी जो आफात हैं इसीलिए आती हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म के जो ग्लेशियर्स थे, यानी बर्फ़ के तोदे, वो पिघलते गए, और कई यानी ऐसा तूफान आया कि गांव के गांव तबाह हो गए उसमें, है ना? जानते होंगे ना आप, पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो सैलाब आया था, बारिशें हुई, उसके बाद अब ये जलजला। तो आप देख रहे हैं कि ज़िंदगी की क्या हकीकत है। अगर हम अपना हाल देखें तो ये चीज़ हमें ज़िंदगी से, यानी जो हम ज़िंदगी की खूबसूरतियों में आखरत को भूल चुके थे, तो ये ऐसी आफात, ऐसी आजमाइशें हमें वापस ले आती हैं अपनी आखरत की तरफ। तो अगर कोई भी पूछे हमसे कि हम कहाँ जाना चाहते, तो हम क्या कहेंगे? जन्नत ही में कहेंगे ना जाना चाहते हैं, कोई भी जहन्नम में जाने की तो बात नहीं करेगा। तो उस जन्नत में जाने के लिए फिर क्या करना है आपको? सिर्फ़ अल्लाह ताला के अहकाम की, अवामिर और नवाही की पैरवी करना है। तो कुरान का असल जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट, जो मौजू है, वो इंसान की हिदायत है, और मुहकमात से ही इंसान को पूरी रहनुमाई मिल जाती है, उसको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसीलिए इन आयात को, जो मुहकमात हैं, उनको उम्मुल किताब कहा गया, किताब की जड़, किताब की असल, किताब की बुनियाद, ठीक है? क्योंकि यही आसान से समझ में आने वाली बातें हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कुरान को तहकीक आसान बनाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कि कुरान को अल्लाह ताला ने आसान बना दिया कि हर कोई उसका वो आसान मफहूम समझ सकता है, हर एक के समझ में आने वाली बात है, हर एक के समझ में आने वाली किताब है जो मुहकम है। अब मुतशाबिहात, ऐसी आयत जिनका मफहूम इंसान के जहन से, उसकी सोच से बालातर हो, हटकर हो, हर कोई वहाँ नहीं पहुँच सकता। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको जो अक़ल दी वो महदूद है, हम नहीं जानते। और इसको, इसकी सबसे बेस्ट मिसाल अगर समझने के लिए आप वहाँ बस चले जाया करें सूरह कहफ की उस आयत पर, जहाँ पर ख़द्र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि रास्ते में उन्होंने एक छोटा जो बच्चा था, खेल रहा था, उसको कत्ल कर दिया। देखिए इंसानी अक़ल कितनी महदूद है, इवन नबी साथ में है, और वो भी जलीलुल क़द्र नबी साथ में है, उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक नबी मूसा अलैहिस्सलाम साथ में है, और नबी भी कैसे जिनसे अल्लाह ताला ने ख़ुद कलाम किया है, लेकिन आप देखें यहाँ पर भी उनकी अक़ल कितनी लिमिटेड, कितनी महदूद है, और उनको भी गैब का इल्म नहीं है। तो वो कहते हैं कि वो मना कर देते हैं खदर अलैहिस्सलाम को, और उनको, उन पर ऑब्जेक्शन लेते हैं, हालांकि वादा हुआ था कि कोई बात नहीं बोलेंगे, लेकिन वो रह नहीं पाते और ऑब्जेक्शन ले लेते हैं, और कहते हैं कि ये आपने क्या बुरा काम कर दिया, ये तो बहुत ही बुरा काम है। तो वो कहते हैं कि बस अब आपका और मेरा ख़त्म ही हो गया मामला, क्योंकि आप खामोश नहीं बैठ सकते। और फिर बाद में उसकी हकीकत क्या बताई गई, हिकमत क्या बताई गई इसकी, कि वो बच्चा बड़ा होकर माँ बाप की नाफरमानी करने वाला था और फितने का बायस बनने वाला था, जिससे वालदेन को मज़ीद तकलीफ़ होती, तो पहले ही उसको ले लिया गया और उसके बदले उनको बेहतर बेटा अता कर दिया गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की हिकमत अल्लाह ताला जानता है। तो जब भी, यानी अगर अक़ल हमारी कैसी लिमिटेड है और हम वो दूरस नतज नहीं देख सकते, اگر یہ جاننا تو آپ سورہ کہف کے واقعات کو ذہن میں لا لیا کریے، آپ کو خود بخود سب چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت کاملہ، کہ جیسے بھی زلزلہ آیا ہے، بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں آیا ابھی زلزلہ، وہاں کے جس ایریے میں زلزلہ آیا وہاں تو آلریڈی پہلے کچھ لوگ، جیسے سیریا کے سائڈ میں لوگ آلریڈی پریشان ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے کہ وہاں کے لوگ تو زیادہ عقیدے کے لحاظ سے صحیح العقیدہ تھے، صحیح اچھے مسلمان تھے، الحمدللہ بعمل مسلمان تھے میجورٹی ان میں کی۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو مزید آزمائشوں اور فتنوں سے بچانا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زلزلے کی صورت میں ان کی جانیں لے لی، ان کو شہادت کا درجہ ملا الحمدللہ، اور اس کی وجہ سے ان کے گناہ معاف کر دیے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور ہم جیسے لوگوں کے لیے اس میں عبرت ہے کہ ہم سنبھل جائیں، ہم کو موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، تو ہماری آزمائش ہے اصل میں کہ ہم کیا کرتے ہیں اس صورت حال میں۔ تو متشابہات اللہ تعالیٰ کی ایسی آیت ہیں جس کا مفہوم انسانی سوچ سے بالاتر ہے، کیونکہ انسان کی عقل، اس کی سوچ محدود ہے، اور کائنات اور اس کی تمام چیزیں لا محدود ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ابھی تو ہم فی الحال جانتے بھی نہیں کہ اور کتنے، آپ نے دیکھا ہوگا نا ابھی سائنسدانوں نے جو باتیں ہم کو بتائی ہیں کہ بلیک ہولز ہیں جس کے باہر ہماری دوربین بھی نہیں جا سکتی، ہم نہیں جانتے، بس بلیک ہولز نظر آ رہے ہیں ہم کو، لیکن کچھ ہے اس طرف، لیکن ہماری دسترس سے باہر ہے۔ تو ابھی تو ہم کائنات کی پوری چیزوں کو پرکھ بھی نہیں سکے، اس پر ریسرچ بھی نہیں کر سکے، نہ تحقیق ہم کمپلیٹ کر سکیں، ہے نا؟ تو انسان کی سوچ تو اتنی لمیٹیڈ ہے، محدود ہے۔ آج تک آسمان پر کوئی پہنچ سکا بھلا بتائیے؟ نہیں پہنچ سکا۔ کہ زمین کی گہرائی تک کبھی ایسا ہو کہ زمین میں آپ نے کچھ چیز ڈگ کی ہو اور وہ دوسری طرف سے نکل گئی ہو، کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہو سکا۔ سبحان اللہ، ہم تو اتنے بھی، ہماری ہر چیز، چاہے ہم نے کتنی بھی ایجادیں کیوں نہ کر لی ہوں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، تو کتنے بھی آپ ستاروں تک پہنچ چکے ہوں، جب آپ اپنی خود کی حقیقت نہ جان سکے کہ آپ ایک مخلوق ہیں، ادنا سی مخلوق اللہ تعالیٰ کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اور جب چاہے اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دے، اللہ کے اختیار میں، ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے، تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں بھلا پھر؟ تو اللہ تعالیٰ جب ایسی باتیں بیان فرماتا ہے، یا قرآن میں ایسی آیات ہوں جو متشابہات ہوں جس کی حقیقت ہم نہ جانتے ہوں، تو جو چیز ہماری سمجھ میں آ سکتی ہو اس کو لے لیں، جو چیز نہیں سمجھ میں آ سکتی اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہر آیت کا معنی اور مطلب جاننا ضروری نہیں ہے، یا ہر آیت کا معنی، مطلب، یا شان نزول، یا پس منظر، بیک گراؤنڈ ضروری نہیں ہے۔ ہم اس کو ایز اٹ از لے لیں کہ اللہ کی آیت ہے، بس ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہاں، اس کو محکم آیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن من مانی تاویل نہ کریں اس کی۔ تو دیکھیں، آیات کا ٹھیک ٹھیک معنی انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتا، اس لیے ہو سکتا ہے اس میں کچھ شبے کی گنجائش ہوتی ہے، اور ہر شخص اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس کی تعویل یا تفسیر کرنے لگتا ہے۔ تو جو متشابہات آیت ہیں اس کو ایسے ہی رہنے دیا جائے، ایز اٹ از، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے شاین شان ہیں، انسانوں کی جیسی نہیں ہو سکتی، لیس کمثلہ شیء، جیسے وہ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوا۔ اب اس بات کے پیچھے پڑ جانا کہ اچھا عرش کیسا ہے، اللہ تعالیٰ خود کیسا ہوگا، کیا وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ، انسانوں کی طرح تھوڑی اللہ تعالیٰ کے بیٹھنے کی پوزیشن ہو سکتی ہے، تو اس طرح کی سوچ سراسر گمراہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جو لوگ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، اصل میں وہ گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے ذہن میں پہلے سے کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ غلط معنی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یا من مانی تاویل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو محکم آیت بھی نازل کی ہیں، یعنی جو پختہ اور مضبوط ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن میں کہ کتاب احکمت آیات و ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، سبحان اللہ، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے، لہٰذا یہ انتہائی مضبوطی، عدل اور احسان پر مشتمل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، کہ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے۔ تو ویسے تو متشابہ ہے، یہ متشابہ مطلب ملتی جلتی آیت ہیں، اس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیت ہیں، لیکن جو مشابہ، یعنی جس میں ہو سکتا تھوڑا شبہ آپ کو لگے، تو اس کو محکم کی طرف پھیر دیں، محکم آیت آپ کو بتا دیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو سبحان اللہ، قرآن ایک لحاظ سے متشابہ، یعنی حسن و بلاغت کے لحاظ سے، ایک دوسرے کی تصدیق کرنے کی بنا پر، اور ایک دوسرے سے لفظی اور معنوی مطابقت رکھنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے مشابہ ہے۔ تو یہاں پر محکم اور متشابہ کا ذکر کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منہ آیت و محکمات، یعنی واضح اور مفہوم آیت بھی ہیں جن میں نہ کوئی شبہ ہے نہ کوئی مشکل ہے، اور یہی اصل کتاب ہے، ام الکتاب، اصل بنیادی تعلیمات ہیں کتاب کی. تو ہر متشابہ کو یہی محکم آیت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا جو اکثر حصہ ہے وہ محکم آیت پر مشتمل ہے. اور جو متشابہ ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں اس کا مطلب ملتبس ہو جاتا ہے، یعنی شک و شبے میں پڑ جاتے ہیں جو لوگ، یا اس کا غلط مطلب سمجھ بیٹھتے ہیں، یا اس کا سرسری نظر میں مطالعہ کرتے ہیں تو غلط مطلب لے لیتے ہیں جو کہ کتاب کی اصل مراد نہیں ہے، تو وہی لوگ پھر گمراہ ہوتے ہیں. تو خلاصہ کیا ہوا کہ قرآن کی بعض آیت بہت ہی واضح ہیں جو آسانی سے ہر شخص کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہیں، انہی کی طرف ہم سب کو رجوع کرنا چاہیے. کچھ آیتیں ہیں جو بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، تو اس صورت میں جو سمجھ میں نہیں آتی آیتیں اس کو محکم آیتوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے، یعنی جو چھپی ہوئے معنی جس کے ہیں اس کو محکم آیت سے مدد لی جائے سمجھنے کے لیے، اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. اب دیکھیں لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں اس آیت میں بتایا گیا، ٹھیک ہے، کہ فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، کجی ہوتی ہے. زیغ کا مطلب میں نے ابھی کیا بتایا تھا آپ کو، ایک بیماری، ٹھیک ہے. جو بیمار انسان ہوتا ہے کیا وہ سچا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے؟ مطلب بیمار انسان کیا صحیح سلامت ہوتا ہے، اس کو بیمار کیوں کہتے ہیں؟ ابھی میں نے آپ لوگوں کو زیغ کے معنی بتائے تھے، جی، خرابی. ایکچولی بیماری بھی کہتے ہیں، اور انحراف یعنی اللہ کی آیات کا غلط مطلب لینا، اس کو چینج کر دینا، اس کے جو اصل معنی ہے اس کو چینج کر دینا. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بات فرمائی کہ اللہ نے نازل کیا نا کتاب، انزل علیک الکتاب، تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے محکم آیت بھی بتا دی اور متشابہ بھی بتا دی، اس میں ہر چیز واضح ہے. جو علماء کرام ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، ایکچولی یہاں پر اس میں علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ علماء کی فضیلت بھی بتائی گئی یہاں پر، ان آیات سے علماء کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ لوگ علم میں بہت حریص ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے میں وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کر کر اجتہاد کرتے ہیں، تدبر کر کے اجتہاد کرتے ہیں، علم کے حصول کے لیے وہ مزید اللہ تعالیٰ کے احکام کی حقیقت کو جانتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات سے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں، وہ کجی نہیں تلاش کرتے اللہ کی آیت میں بلکہ صحیح معنوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حقیقت ہے اس کو پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ پہنچ بھی جاتے ہیں، یعنی وہ آیات سے اس کا صحیح مطلب لے کر اس کے مقاصد تک پہنچتے ہیں، اس کے صحیح معنی تک پہنچتے ہیں، اور یہی چیز ان کو مدارج عالی یعنی وہ اونچائی تک پہنچاتی ہے، سبحان اللہ. واقعی میں دیکھیں خود صحابہ کرام میں بھی جو قرآن کا علم رکھنے والے لوگ تھے، سارے صحابہ نہیں تھے، جیسے اس میں عمر رضی اللہ عنہ تھے، ابو بکر صدیق تھے، عبی بن کعب تھے، بعض صحابہ اس میں اسپیشل الحمدللہ معلومات رکھتے تھے، عبداللہ بن مسعود ہے، علی رضی اللہ عنہ ہیں. تو یہ قرآن دراصل یعنی ایکچولی قرآن کے موتی ہیں، اس کے الفاظ، اس میں ہم جب ڈھونڈنے لگتے ہیں، اس میں تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو یہ ہم پر اپنے اسرار و رموز کھولتا چلا جاتا ہے قرآن. وہ جو کہا گیا کہ قرآن میں ہوں غوطزن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اس کے کردار میں جدت آتی چلی جاتی ہے، وہ ایک کنویں کا مینڈک بن کر نہیں رہ جاتا، لمیٹڈ سوچ کا مالک نہیں، بلکہ اس کے ذہن میں وسعت پیدا ہوتی ہے. قرآن انسانی کو ذہنی وسعت میں مبتلا کرتا ہے، اس کے سامنے راستے ایکسپینڈ ہوتے چلے جاتے ہیں، کھلتے چلے جاتے ہیں، وہ آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ترقی کرتا ہے مسلمان. جیسے کہ صحابہ کرام نے کیا، بعد کے دور کے لوگوں نے کیا، کہ جب انہوں نے قرآن سے صحیح اس کے معنی اور مطلب لیے تو آپ دیکھیں ترقی کے دروازے ان پر کھل گئے. ان کے جیسے سٹیز کسی نے نہیں بنایا، ان کی جیسی کیلیگرافی دیکھ لیں آپ، ہر آرٹ اور فن میں، ہر علوم و فنون میں وہ لوگ ترقی کرتے چلے گئے، سبحان اللہ. یعنی قرآن میں غور و فکر کا، تدبر کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ انسانی ذہن کو وسعت دیتا چلا جاتا ہے قرآن. اور وہ جو آتا ہے نا کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے موتی سے کہ کیا کہتے ہیں اس کے کور کو، سیپ سے. تو اصل جو قرآن کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، جو اس میں صحیح دل لے کر جاتے ہیں، دل گرویدہ لے کر جاتے ہیں، قلب سلیم کے طور پر جاتے ہیں لے کر، وہ اس سے ہدایت ہی حاصل کر کے لوٹتے ہیں، اپنے ذہن کو وسعت ہی دیتے ہیں، لمیٹڈ سوچ کے مالک نہیں ہو جاتے، شدت پسند نہیں ہو جاتے، اس کے صحیح معنی اور مقصد کو جان لیتے ہیں، جو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل کی ہیں۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں، اور حکمت کاملہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے محکم آیتیں بھی نازل کی ہیں اور متشابہ آیتیں بھی نازل کی ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زیغ یعنی کجی کیا ہے؟ دلالت، گمراہی، اور حق سے نکل کر باطل کی طرف خروج کرنا۔ تو کون لوگ متشابہ کی پیروی کرتے ہیں؟ یہی جو گمراہی میں مبتلا لوگ ہیں، جو حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جانے والے لوگ ہیں، وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ اس میں سے وہ متشابہ آیت کو لے لیتے ہیں، اور جو ان کا دل چاہتا ہے ممکن حد تک اس کے الفاظ کو پھیر دیتے ہیں، یحرفوہ، چینج کر دیتے ہیں حرف کو اس کے مقصد سے، اور فاسد مقصد کے تحت لے کر آتے ہیں اس کو، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ وہ آیات اتاری ہیں اس کو اس کے مقصد سے ہٹا کر اس لفظ کو یصرفونہ ہوں، اس کو پھیر دینا، چینج کر دینا۔ جو حکم میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ ہے، جو مقصد کے تحت وہ نازل کیا گیا، اس کو وہاں سے ہٹا دینا، جو اس کا حصہ تھا اس سے اس کو ہٹا دینا۔ تو ان کے لیے یہاں پر حجت ہے کہ فتنہ تلاش کرتے ہوں، ابتغاء الفتنہ، ایکچولی یہی وہ لوگ ہیں جو فتنہ تلاش کرتے ہیں، جو معنی کو اس کے مقصد سے، الفاظ کے معنی کو اس کے مقصد سے ہٹا دیتے ہیں، اس کو وہاں سے چینج کر دیتے ہیں، اور یہی لوگ گمراہی کی طرف ہیں یا گمراہی کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اصل میں یہ اوہام اور توہم پرستی میں مبتلا ہیں، یعنی اپنے خود کے خیالات، خود ساختہ خیالات لے کر آتے ہیں یا بدعات لے کر آتے ہیں، ایسے ہی لوگ پھر بدعات کی پیروی کرتے ہیں اور بدعات کو جنم دیتے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہاں قرآن بات کر رہا ہے کہ جو کجی میں مبتلا ہوتے ہیں، جو ٹیڑھ میں مبتلا ہوتے ہیں، جو فتنے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ قرآن میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو امام مالک سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، الرحمن علی العرش استوی؟ سائل نے کہا کس طرح مستوی ہے، یعنی پوچھنے والے نے کہا، سوال کرنے والے نے کہا کہ کس طرح مستوی، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ تو امام مالک نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعۃ۔ استوا یعنی قائم ہونا معلوم ہے، یعنی واضح لفظ ہے جس کی تشریح کی ضرورت نہیں، اس کی کیفیت نامعلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح استوا ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے بارے میں ہمارا یہی طرز عمل ہونا چاہیے، کوئی شخص ان کی کیفیت کے بارے میں سوال نہ کرے کیونکہ بدعت ہو جائے گا۔ تو امام مالک کی طرح کہہ دیا جائے اگر کوئی شخص اس طرح سے سوال کرتا ہے کہ یہ صفت تو معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت نامعلوم ہے، لیکن اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صفات بتائی ہیں لیکن ان کی کیفیت نہیں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، تو لہٰذا ہمیں اپنی حد تک آ کر رک جانا چاہیے، حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، انہیں متشابہ معاملات کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور بے فائدہ بحث کرنے لگتے ہیں۔ جیسے کہ علم الکلام ایک زمانے میں بہت عروج پر پہنچا اور لوگوں کو بس کوئی اور کام نہیں تھا، بس اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ڈسکشن ڈسکشن ڈسکشن، تو یہ سب بے فائدہ فضول بحث چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ تو کچھ لوگ بے فائدہ بحث کر کے ایسی بیکار کوششیں کرنے لگتے ہیں جس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کیونکہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس کی کیفیت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور جو پختہ کار اہل علم ہے وہ ان پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی حقیقت اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اسی لیے پھر وہ جو پختہ کار علم والے ہوتے ہیں وہ غلطیوں سے بچ جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو لوگ عوج یعنی کجی اور ٹیڑھ تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ حرف کو اس کے معنی سے پھیر دیتے ہیں، اور یہی ان کے اس بات کی نشانی ہے کہ وہ علم میں پختہ کار ہی نہیں ہے، اگر وہ علم میں پختہ کار ہوتے تو ایسا نہ کرتے، اور نہ وہ اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں نہ وہ اس طرح کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جو گمراہ فرقے ہیں ان کی اکثریت کا یہ حال ہے، ان کا جو ہدف ہے یا ان کا یعنی کوئی چیز سے دلیل لینا وہ متشابہ آیت ہوتی ہیں، جیسے جہمیہ ہے، معتزلہ، جو لوگ ہمارے ساتھ عقیدے میں ہوں گے وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ جو لوگ صرف عقل کو، اپنی عقل کو عقل کل سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرتے رہتے ہیں، استوا کے معنی استولا لے لیتے ہیں یعنی غالبانہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت لیتے ہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اس کی کرسی سے مراد اس کی حکومت لیتے ہیں، یہ غلط تعویلات ہوئیں اصل میں۔ تو کچھ لوگ جو جہمیہ اور معتزلہ فرقے تھے انہوں نے اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تشریح کی، اور یہی دراصل زیغ ہے، کجی تلاش کرنا ہے، جبکہ ان آیت کا صحیح مفہوم اور مطلب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے، لہٰذا ان سے بچو، یعنی جو کجی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور متشابہات کی ایک دوسری قسم زو معنی الفاظ ہیں، جیسے عربی زبان اور اسی طرح کئی دوسری زبانوں میں بھی ابن یا بیٹا صرف اپنے حقیقی بیٹے کو ہی نہیں کہتے بلکہ اپنے چھوٹے بھائی، غلام اور نوکر کو بھی کہا جاتا ہے، ازراہ شفقت اور پیار سے بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ اور اسی لفظ سے یہود کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ واقعی اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، اور نصارہ کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے بیٹے تھے۔ تو ان لوگوں کے اس باطل خیال کی قرآن نے کئی مقامات پر تردید کی، اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ یا پھر آپ دیکھیں کہ جب کائنات کیسے شروع ہوئی تھی، زمین و آسمان کیسے تخلیق کیے گئے، جیسے سورہ حامیم سجدے کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوال للسائلین، یعنی سوال کرنے والوں کا جواب پورا ہوا۔ اب چونکہ سوا اور سائل دونوں الفاظ زو معنی ہیں، لہٰذا جو کچھ ایسے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، اشتراکی ذہن رکھنے والے لوگ، انہوں نے اس سے کیا اپنا نظریہ خود بنا لیا، کہتے کہ یہ سب زمین سب رزق مانگنے والوں کے لیے یکساں ہیں، لہٰذا الگ الگ کسی کو اپنی اپنی پراپرٹی رکھنے کی کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ انہیں ایک الگ الگ ذہن ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے رشیا یہی سوچ کا مالک تھا اور بہت سارے مسلمان بھی اسی سوچ کے مالک بن گئے تھے اشتراکیت کے، اور بعض اوقات پھر وہ ایسے یعنی ایتھیسٹ بن جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا انکار ہی کر دیتے ہیں کچھ لوگ، نعوذ باللہ کہ دنیا خود بخود بن گئی اور اس کو بنانے والا یا اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو یہ متشابہات دراصل انسانی عقل سے یا اس کی دسترس سے باہر ہوتی ہیں، اور ان آیت کا تعلق انسان کی ہدایت سے نہیں ہوتا، بلکہ جو صحیح دل رکھنے والے، صحیح عقل رکھنے والے لوگ ہیں وہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ وہ محکم کو لیتے ہیں اور متشابہات کو بھی محکم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی سوچ یعنی صحیح عقل رکھنے، صحیح دل و دماغ والوں کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ دونوں آیت چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، دونوں منزل من اللہ ہیں، دونوں درست اور صحیح ہیں، وہ متشابہات پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ارشادات ہیں، لیکن وہ اس کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جو محکم ہیں ان کو لے لیتے ہیں جس کا تعلق انسان کی ہدایت سے ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں پر جو علامت وقف ہے جو اللہ اللہ پر وقف کو لازم قرار دیتے ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر وقف ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے بعد کی واو کو قرار دیتے ہیں، تو اس لحاظ سے معنی یوں بنتے کہ متشابہت کی حقیقت کو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن یہ تفسیر درست معلوم نہیں ہوتی۔ جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، ایسے کوئی علماء نہیں ہوتے جو علم میں پختہ کار ہیں۔ آپ دیکھیں انسان کی ذہن اور سوچ لمیٹڈ ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ بن جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم کو نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر تم سمندر میں کوئی انگلی یا نڈل ڈبو گے تو کتنا پانی تمہاری انگلی کو یا نڈل کو لگے گا۔ تو اللہ کا علم اور انسان کو جو علم دیا گیا وہ اتنا ہی ہے، اتنا فرق ہے کہ پورا علم وہ اللہ تعالیٰ کا جو پورا سمندر ہے وہ اللہ کا علم ہے اس سے بھی زیادہ۔ اور جو قرآن میں ہم آیت پڑھتے ہیں کہ سارے سمندر روشنائی بن جائیں، انک بن جائیں، اور سارے درخت قلم بن جائیں، تب بھی تم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اس کی تعریف بھی نہیں کر سکتے نہ اس کی باتوں کو شمار کر سکتے ہو۔ تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں، سبحان اللہ۔ واقعی میں تو ہماری لمیٹڈ عقل سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، ہم کتنے بھی ہم کتنے بھی علم میں گہرے ہو جائیں، پختہ کار ہو جائیں، آگے بڑھ جائیں، لیکن ہم نہیں پہنچ سکتے، ہماری سوچ، ہماری عقل، ہماری فہم و فراست سب لمیٹڈ ہیں۔ اصل اس آیت کے معنی کیا ہوئے پھر؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ان آیت کا اصل مطلب، جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ بھی نہیں جان سکتے۔ جیسے حروف مقطعات کو ہی لے لیجیے، جیسے الف لام میم ہے، کیا کوئی اس کا مطلب بتا سکتا ہے؟ کتنے بھی آپ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا لیں، آپ کتنے بھی علامہ کیوں نہ ہوں، آپ نہیں بتا سکتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو ہم کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ معلوم ہے آپ کو حروف مقطعات کا مطلب؟ نہیں معلوم۔ جی بالکل، جب ہم الف لام میم کا مطلب نہیں جانتے تو اور ہم کیسے دعوے کر سکتے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں؟ تو جو علم میں پختہ کار لوگ ہوتے ہیں ان کا شیوا صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ متشابہات کی تعویل کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ وہ صحیح معنوں کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ اس سے یعنی آیات سے استنباط کرتے ہیں اپنے اجتہاد سے، اپنی جد و جہد سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ ہم ان آیتوں سے جو استنباط کا مطلب ہوتا ہے کہ آیات کی گہرائی میں جا کر غور و فکر کر کے، تدبر کر کے ان آیات سے مسائل کا حل نکالنا، ٹھیک ہے؟ तो जो सही इल्म वाले लोग हैं जिनकी तारीफ़ की गई है, तो यहाँ पर अलामा आलूसी कहते हैं कि मुद्दहा लिल रासिखीन, यानी जो इल्म में पुख्ताकार हैं उनकी तारीफ़ की गई है, यानी उनके इंटेलिजेंसिया की कि कितने वो ज़हीन होते हैं, यानी उनकी जहानत बहुत ज़्यादा होती है, उनका हुस्न नज़र बहुत बेहतरीन होता है, उनकी अक्लें ज़ैग तलाश नहीं करती, ना ही तजर्रुद के नाम पर नई नई इख्तिरात इजादात या नई बातें वो लेकर आते हैं, बल्कि उन आयत से जो मकसद होता है अल्लाह ताला का वही वो मानी अखज़ करते हैं, उनकी अक्लों पर पर्दा नहीं पड़ा होता ख्वाहिशात का इत्तबा, यानी ख्वाहिशात की पैरवी का पर्दा नहीं पड़ा होता, ना ही उसकी वजह से वो कोई गलत काम करते हैं, बल्कि वो कोशिश करते हैं हिदायत की या हिदायत तलब करने की और हिदायत हासिल करने की कोशिश करते हैं और उसके मानी तक, उसके यानी हक तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, और यही चीज़ उनको एक के बाद एक ऊंचे दर्जात पर पहुंचाती है, उनकी सच्चाई, उनका सिद्क, यानी अल्लाह ताला की आयात के साथ भी और अल्लाह ताला की आयात का जो मानी और मफहूम बताना है सच्चाई के साथ, उसकी वजह से भी अल्लाह ताला उनको बुलंदी दर्जात अता करता है। कि हम पढ़ते ना कि वलजीन उतुल इल्म दर्जात, कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इल्म दिया है उनके दर्जात बुलंद हैं। तो उम्मीद है कि ज़ैग का मतलब भी समझ में आ गया होगा। और अब आप लोगों को मालूम है जो गुमराह फिरके हैं आजकल, जिसका जो दिल चाहता है कुरान की आयत की तावीदात करता रहता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ, जो लोग हदीस कोर्स में हमारे साथ होंगे वो लोग जानते होंगे अभी हदीस की अहमियत और ज़रूरत हम लोग पढ़ रहे हैं किताब, उसमें बताया गया है असल में कि कुरान को समझने के जो सही ज़राए सोर्सेज हो सकते हैं वो क्या हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे कि तफसीर बातिनी के नाम से और तफसीर परवेज़ी के नाम से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लोगों को उन आयत का गलत मतलब बताकर गुमराह करने की कोशिश की है, और कुछ सूफ़ी किस्म के लोग हैं जो अजीब अजीब, जैसे नाऊज़बिल्ला जो कहते हैं कि नाऊज़बिल्ला रसूल अकरम ने बहुत ही अजीब अजीब बातें रसूल अकरम की तरफ मंसूब करते हैं, अल्लाह ताला हमको महफूज है, कि कहना भी शर्म आ रही है और कहते हुए भी। तो वो लोग कहते हैं कि जैसे इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन सूरह अंकबूत की आखिरी आयत है, आप लोग जाकर कुरान खोल कर पढ़ लीजिएगा क्लास के बाद, तो इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, तो लाम के साथ मीम ऐन लगा है, वहाँ पर एक साथ आया ये लफ्ज़। लेकिन यहाँ पर सब जानते हैं कुरान को, अगर आप उसके आगे पीछे से देखकर समझेंगे पढ़ेंगे उसके सही कॉन्टेक्स्ट में लेंगे, तो बेशक लाम के मानी यहाँ पर अलबत्ता के हैं, ज़रूर अलबत्ता बेशक अल्लाह ताला साथ है मोहसिनीन के, ठीक है, ये मानी बनते हैं उसके। लेकिन अरबी ज़बान में एक लफ्ज़ आता है जिसमें सेपरेशन नहीं है, लाम मीम ऐन लमा, लमा कहते हैं रोशनी को, चमकने को, कोई भी चीज़ जो चमकती है ना फ़ौरन उसको कहते हैं। तब यहाँ पर सूफियों ने इसकी गलत तावील की शायद की, और उन्होंने अपना मन मानी मान, यानी जो तहरीफ करना जिसको कहते हैं, या ज़ैग तलाश करना, कजी तलाश करना जिसको कहते हैं, और अल्फाज को उसके असल से फेर कर उसके अपनी मन मानी मकासद फासदा, यानी फासद मकासद के लिए उसको गलत मानी पेश करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर अपने मतलब और अपनी मन मानी तावील करके क्या कहा कि अल्लाह ताला मुहसिनीन के साथ चमकता है, और उनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इतने वो लोग इबादत में इसमें आगे बढ़ जाते हैं कि वो नौज़ बिल्लाह अल्लाह ताला में, वो कहते हैं कि बंदों में अल्लाह ताला हुलूल कर गए, बहुत अजीब से अलग अलग उनके जो सोच है कॉन्सेप्ट है बहुत ही अलग किस्म के है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको उसे महफूज रखे। इसीलिए आप देखें कि फिर आगे जो बताया गया, जो दुआ बताई गई कि रासिखून फिल इल्म, वो कहते हैं यकुलून आमन बिही कुल्लु मिन इंदी रब्बिना, वो तो कहते हैं कि अल्लाह ताला हम सब पर ईमान लाए क्योंकि सब हमारे रब की तरफ से है। वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं नसीहत हासिल करते मगर ये अक़ल वाले। अब देखिए अक़ल को कितना सही इस्तेमाल किया गया है इस्लाम में, आप अक़ल को बिल्कुल तन्हा भी ना, खुला भी ना छोड़ दें कि जो चाहे अपने आपकी अक़ल फ़ैसले और फतवे लगाती रहे, जैसे मुतज़िला फ़िरके ने किया, इंसानी अक़ल को ही सुपेरियर करार दिया। और ना ही आप इस्लाम में अक़ल को बिल्कुल छोड़ दो कि कोई भी काम अक़ल से करो ही ना, अपनी अकल इस्तेमाल ही ना करो। और जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जो पागल जैसे लोग होते हैं, मजनू होते हैं, कहते हैं ये अल्लाह वाले हैं, नाऊज़ बिल्लाह, यानी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह वालों को अकल ही नहीं होती बिल्कुल ही, बहुत ही सीधे साधे भोले भाले, हर कोई उनको बेवकूफ़ बना दे, हर कोई उनको ठग ले, हर कोई उनको धोखा दे दे, वो इतने अल्लाह वाले होते हैं। नहीं, अल्लाह वाले ऐसे नहीं होते। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मोमिन कभी एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता, इतना बेवकूफ़ नहीं होता है मोमिन। और कुरान में बार बार अकल वालों का जिक्र आया है, तो अकल इस्तेमाल करनी है, नहीं करनी है आपको? कर सकते हैं आप अकल इस्तेमाल इस्लाम में? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अकल किसकी रोशनी में आप इस्तेमाल करेंगे? वही की रोशनी में। ये सही कॉन्सेप्ट है तो अक़ल को इस्तेमाल करना है, लेकिन वही की रोशनी में इस्तेमाल करना है। और जो आता है ना कि बेहतर है कि दिल के आस पास रहे पासबाने अक़ल, लेकिन कभी कभी उसे तनहा भी छोड़ दे। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को सुपेरियर कहला समझते हैं कि हमने जो बस बात कह दी उससे बढ़कर कोई और बात नहीं, हमसे बढ़कर अल्लामा कोई नहीं हो सकता। ऐसे लोग ही फिर गढ़े में गिरते हैं जो वही को छोड़ देते हैं। तो अक़ल को इस्तेमाल करना है लेकिन वही की रोशनी में। जो मौतज़िली फ़िरक़े की तफसीर है वो कशाफ की तफसीर है, ठीक है। कोई धोखा खाने वालों को धोखा नहीं खाना चाहिए उससे। जो उलमाए कराम है उसके हो सकता है अरबिक ग्रामर से कुछ फ़ायदा उठा सकते हो तो उठा सकते हैं, लेकिन हम जैसे आम लोग ऐसे लोगों की यानी मौतज़िली की तफसीर हम नहीं पढ़ सकते। कशाफ ठीक है, एक नाम तो ले सकते हैं आप शेर की सूरत में, लेकिन वो तफसीर आइडियल तफसीर नहीं है। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अक़ल परस्तों की वजह से, जिसमें ज़ैग़ कह सकते हैं आप कजी, तो बहुत सोच समझ कर कदम उठाना है हमको। तो रासिखून फिल इल्म अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम अपने रब पर हर तरह से ईमान लाते हैं, उसकी हर आयत पर ईमान लाते हैं, और अक़ल वाले ही इससे नसीहत हासिल करते हैं जो दुआ करते हैं। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत दुआ है ये। मैं तो कहती हूँ कि दुआ को हमको अपने ऊपर लाजिम कर लेना चाहिए दिन रात, क्योंकि जो वहाब है हिबा से निकला है। वहाब अता करने वाला, देने वाला, तोहफे को भी हिबा कहते हैं अरबी ज़बान में। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ही सब कुछ देने वाला। आप ख़ुद देखें कि आज हमारे पास जो कुछ है किसका दिया हुआ है, और अगर अल्लाह ताला चाहे तो एक लम्हे में हमसे सब कुछ छीन ले। जैसे भी एक पोस्ट आया था, बहुत ही अच्छा था, कि कभी अपने जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हैं उस पर तकब्बुर ना करें, ज़ौम में मुब्तला ना हों, गुरूर में मुब्तला ना हों। कल तक जो लोग ज़कात देने वाले थे, कल तक जो लोग साहिब हैसियत थे, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले थे, जिनके पास सब कुछ था, गाड़ी घर जॉब सब कुछ, बेहतरीन बंगला, आज जलजले की वजह से वो खुद अगर ज़िंदा बच गए हों तो ज़कात के मुस्तहिक हो गए हैं। अभी आप देखें है कि नहीं, सही हकीकत आप बताइए। तो सब कुछ दिया हुआ किसका है? अल्लाह ताला का। ये सब कुछ हमसे ले भी कौन सकता है? अल्लाह सुबहान व ताला। क्या हमारे पास इख्तियार है कि हम पूछ सकें अल्लाह ताला से कि क्यों दिया था अल्लाह ताला और क्यों ले लिया? नहीं है इख्तियार हमारे पास। सुबहान अल्लाह, ये दुनिया की हकीकत है, ज़िंदगी की हकीकत है। हम इस बात को महसूस करें, क्योंकि जब तक हम इस बात को महसूस नहीं करेंगे हमारे अंदर वो गौर फिक्र, वो सही सोच पैदा ही नहीं होगी। तो रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सुभान अल्लाह, इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह इसके बारे में कहते हैं कि एक रहमत अल्लाह ताला की तो वो है जो पूरी खल्क के लिए है, यानी जो भी अल्लाह ताला की मखलूक है वो आम हो ख़ास हो, सब के लिए एक आम है रहमत। कोई यानी फाजिर के लिए भी है, नेक लोगों के लिए भी है, अच्छे लोगों के लिए भी है, शकी लोगों के लिए भी है, लेकिन कुछ रहमत अल्लाह ताला की ख़ास है जो मोमिनों के लिए बहुत ख़ास है। फिर उससे आगे बढ़कर कुछ रहमत ख़ास है अल्लाह ताला की जो ईमान वालों के लिए ख़ास है। उससे भी बढ़कर एक ख़ास रहमत है अल्लाह ताला की जो मुत्तकीन के लिए ख़ास है, सुभान अल्लाह। और उससे भी बढ़कर एक ख़ास रहमत है अल्लाह ताला की जो औलिया के लिए है, जो उन तक पहुँचती है, यानी जो वलाया अल्लाह ताला की मदद पहुँचती है, जिनको जो औलिया अल्लाह होते हैं उनको अल्लाह ताला की मदद पहुँचती है। और औलिया अल्लाह मतलब ये नहीं कि कोई खरके आदत लोग, नहीं, यानी जो नौज़बिल्लाह अपने आप को कहते हैं कि हमारे से तो मौजज़े होते हैं, नहीं नहीं ऐसे लोग नहीं। औलिया अल्लाह मतलब जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं और उनको उनको मुश्किल में मदद पहुँचती है। और भी ख़ास रहमत अल्लाह ताला की अंबिया के लिए है, जिनको वो नबूवत से नवाजता है, ये ख़ास रहमत होती है। और यहाँ अल्लाह ताला फरमाया कि वक़ाल रासिखून फ़िल इल्म और वहब लना मिन लदुनका रहमा। तो जो अल्लाह ताला जिनको थोड़ी बहुत समझ देता है, जो इल्म में पुख्ताकार हैं, वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको अपनी रहमत ख़ास से नवाज दे, अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत से। और बताइए क्या हम सब अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक नहीं हैं? बिल्कुल मुस्तहिक हैं। तो वहब लना, कितनी अच्छी दुआ है ये अल्लाह ताला के नेक बंदों की, जो जिनको थोड़ा बहुत भी इल्म होगा तो वो अल्लाह ताला से बार बार दुआएं करते रहते हैं असल में, जो फितना अंगेजी में मुब्तला नहीं होते, जो मुतशाबिहत के पीछे नहीं पड़ते। और वो ये उनको फ़िक्र होती कि कहीं हम मुतशाबिहत के पीछे ना पड़ जाएं, अल्लाह ताला हमको कंट्रोल में रखे, अल्लाह ताला हम कभी कोई कजी में मुब्तला ना हो जाएं। अपनी रहमत ख़ास से हमें ऐसे फितना परवर लोगों की सोच से, उनके फ़िक्र से, उनके अकायद से बचाए रख, और हमको सही फ़िक्र, सही सोच, सही अक़ल अता कर। यानी अक़ल सही रखने वाले भी बाज़ोकत टेढ़ी सोच में मुब्तला हो जाते हैं और मुतशाबिहत के पीछे पड़ जाते हैं, ख़ुद गुमराह होते हैं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं। तो ये जो ईमान है आखरत पर और ग़ैब का इल्म, ये एक ऐसा अहम हिस्सा है हमारे दीन का جس سے انسان کی زندگی کا رخ اس کی سوچ ہی بدل جاتی ہے، اور یہ سوچ انسان کی زندگی پر بہت اثر انداز ہوتی ہے اصل میں۔ لہٰذا مومنوں کو یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے کہ جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کثرت سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو بھی آیتیں آئی ہیں اس میں کوئی آپس میں کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتا، کوئی تعارض نہیں ہو سکتا، کوئی تناقض نہیں ہو سکتا، وہ سب آیت ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق کرتی ہیں۔ اس سے ایک اور اصول کا پتہ چلتا ہے کہ جو اصل علم والے ہیں، جو پختہ کار ہیں علم میں، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر وہ اس کا صحیح مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، محکم آیت سے ہی وہ وہاں پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نصیحت والے ہی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، جو ذکر و فکر کرنے والے لوگ ہیں، جو عقل والے ہیں، صحیح عقل رکھنے والے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح فکر سوچ رکھنے والے بنے تو ہم دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ جہالت یا انعد کی وجہ سے ہم حق سے روگردانی کریں، دور بھاگیں، بلکہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے والے، ہدایت دینے والے اور ہدایت پانے والے بنا۔ ہمیں ہدایت پر قائم رکھ اور ہمیں ان بدعمالیوں سے محفوظ رکھ جن میں گمراہ لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما، یعنی ایسی عظیم رحمت عطا فرما جس کے ساتھ تو ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اور گناہوں سے ہمیں بچا سکے، گناہوں سے ہماری حفاظت ہو سکے۔ کیونکہ انک انت الوہاب، اے اللہ تعالیٰ تو ہی بڑا عطا دینے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، یعنی تیرے انعامات و عطیات بے حد وسیع ہیں، تیرے احسانات بے شمار ہیں، اللہ تیری سخاوت سے ہر مخلوق بہراور ہوتی ہے۔ تو ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، لہٰذا وہ ان کی نیکی اور گناہوں کا بدلہ ضرور دے گا۔ تو یہاں پر راسخون فی العلم، راسخ کہتے ہیں کوئی چیز اندر تک گڑ جانا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب زمین میں آپ کوئی کیل گاڑ دیتے ہیں تو اس کو راسخ کہتے ہیں۔ پہاڑوں کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے کہ زمین میں راسخ کر دیے گئے ہیں پہاڑ، اس کا یعنی بڑا حصہ زمین کے اندر ہے اور چھوٹا حصہ اوپر ہے پہاڑ کا، ہے نا، دیکھا آپ نے کبھی پہاڑ کو؟ تو جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، جو علم میں پختہ کار ہوتے ہیں، ان کی سات صفت بتائی گئی ہیں، اور یہ بندے کی خوش بختی کی علامت ہے اصل میں۔ پہلا وہ کہ علم یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے اور اس کے احکامات کو، اس کے قوانین کو واضح کرتا ہے۔ دوسرا رسوخن فی العلم، یعنی علم میں پختہ ہونا، یہ صفت محض علم سے بڑھ کر ہے، یعنی صرف علم کی وجہ سے نہیں آ جاتی ہے، اس لیے کہ راسخ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آدمی محقق ہو، مدقق عالم ہو، یعنی تحقیق کر کے، غور و فکر کر کے، خوب محنت اور جد و جہد کر کے استنباط کرنے والا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری علم بھی عطا کیا ہے اور باطنی علم بھی۔ شریعت کے اسرار میں اس کا علم بھی پختہ ہوتا ہے، عمل بھی درست ہوتا ہے اور حال بھی کامل ہوتا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر آیت کے دو معنی تلاش کرتے ہیں، باطنی معنی اور ایک ظاہری معنی، نہیں، بلکہ باطنی مطلب معنی کا مطلب یہ ہے کہ ان آیتوں کے صحیح مقصد کو پہنچنا جن مقصد کے تحت وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تیسرا، وہ پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور متشابہ کو محکم کی روشنی میں سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا۔ چوتھا، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اور جن غلطیوں میں گمراہ مبتلا ہو چکے ہیں یہ اس سے بچنے کا سوال کرتے ہیں، سبحان اللہ واقعی میں۔ پانچواں، وہ اللہ کا احسان مانتے ہیں کہ اس نے انہیں ہدایت دی، کیونکہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور یہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعی میں۔ اور چھٹا، اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں جس میں ہر بھلائی کا حصول اور ہر برائی سے بچنا شامل ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک الوہاب کا استعمال کرتے ہیں۔ ساتواں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت کے آنے پر ایمان اور پورا یقین رکھتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، یہی ایمان عمل پر آمادہ کرتا ہے، انسان کو لغزش سے بچا کر رکھتا ہے، اور یہ صحیح سوچ اور فکر اور عقیدہ اس کو بہت سارے ایسے کاموں سے بچا لیتا ہے جس میں پڑھ کر وہ گمراہ ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سارے لوگوں کو جو ہدایت پر ہوتے ہیں لیکن کب ان کا دل پلٹ جاتا ہے ہم نہیں جانتے۔ کئی لوگوں کو ایسے دیکھا گیا ہے کہ جو نیک تھے، دیندار تھے، عالم تھے، لیکن بعد میں ان کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے ایسا کوئی کفر کا کلمہ کہہ دیا، یا ایسا بہک گئے، کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نعوذ باللہ، یعنی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے دوبارہ ہونا، ہے نا، ہم سب اس پر جانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں ہم لوگ، اور کئی احادیث سے ثابت ہے۔ تو بہت بڑے بڑے علماء اس میں گمراہ ہو گئے اصل میں، اور انہوں نے آخر میں اس بات کا انکار کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول نہیں ہوگا نعوذ باللہ۔ تو کتنی بڑی شقاوت کی بات ہے نا، یعنی بدبختی کی بات ہے اصل میں یہ. تو اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مرتے دم تک کلمہ لا الہ الا اللہ پر باقی رکھ، ہمارا ایمان سلامت رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر اور کلمہ طیبہ کے ساتھ ہو، کیونکہ شیطان ہر لمحہ ہمارے پیچھے پڑا ہے جو ہم کو ہدایت سے دور لے جانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، اپنی خاص رحمت سے نواز، ہدایت پر باقی رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے جو کچھ وہ ہم کو عطا کرنا چاہتا ہے، جس میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہو. ہم اللہ سے مانگے کیونکہ وہ الوہاب ہے، عطا کرنے والا، دینے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. سبحان اللہ، وہی دینے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے. ہم اسی سے مانگے، اور ہم کو ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے. تو آج کی آیتوں سے جو بات ہمیں سیکھنے کو ملی، جو قابل عمل آیات ہیں، کہ اس بات کو جتنا ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، اور اس میں تدبر کریں. سورہ آل عمران کی ان آیات میں جو ہو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیت محکمات، تو آیت میں غور و فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم سب اس کے محتاج ہیں اصل میں، کیونکہ کل قیامت کے دن ہم وہ متشابہات کے بارے میں جان لیں گے، آج ہم نہیں جان سکتے. تو عمل ہمیں کیا کرنا ہے، کہ قرآن میں غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اور اس کو لوگوں کو بھی بتانا ہے. اور عملی لحاظ سے ہماری سیکنڈ جو بات ہے وہ کیا ہے، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. تو ہماری روزانہ کی دعا کیا ہو، ربی زدنی علما، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس خاص علم عطا فرما. رسول اکرم بھی یہی دعا کیا کرتے تھے اکثر. اور تیسری بات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اس سے ہمیں عملی پوائنٹ کیا ملتا ہے، کہ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کریں، کہ اے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت پر اور حق پر ثابت قدم رکھ، ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا، یا اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے سرفراز کرنے کے بعد. واقعی میں بہت بہترین دعا ہے یہ. اور قابل توجہ جو پوائنٹ ہے آج کی آیات کے، کہ دو قابل توجہ پوائنٹ تو ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے تھے. تیسرا یہ ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. تو صحیح علم جو دلیل کے ساتھ ہو، واضح ہو، استدلال اسی سے کیا جائے. متشابہ الفاظ کے پیچھے پڑنا یہ زیغ لوگوں کی روش ہوتی ہے. جو اچھے صحیح لوگ، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ محکم آیت سے اپنے دلائل لیتے ہیں، اسی کو دلیل بناتے ہیں، متشابہت کے پیچھے نہیں پڑتے. تو ہم کو بھی متشابہت کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، بلکہ جو محکم آیت ہے اسی سے ہمیں دلائل لینے ہیں. جی بالکل، ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب کہف جو نوجوان تھے، ان لوگوں نے بھی یہی خاص طور سے دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت خاص سے نوازے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص مومنوں کے لیے، متقین کے لیے، اپنے اولیاء کے لیے خاص ہوتی ہے، الحمدللہ انبیاء کے لیے، اور راسخون فی العلم کے لیے بھی. تو اس لیے ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم علم میں آگے بڑھیں، علم میں پختہ کار ہوں، اور اپنے علم کو ہی عقل کل یا سب کچھ نہ سمجھیں. یہ جو علم کا سورس ہے اصل، کس کی طرف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف. کون دینے والا ہے علم بھی، ہمیں کون عطا کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ سے پھر ہم دعا کرتے رہیں مزید علم کے لیے بھی، رحمت کے لیے بھی، اور ایمان کی سلامتی کے لیے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.